الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون عزیزان محترم خداوند عالم اور تمام عزاداروں کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج چھٹا روز عزاداری کرتے ہوئے مسلسل آپ کو گزر رہا ہے، اس کی رات آ گئی اور یقیناً یہ ایک ایسی سعادت ہے جو خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ ہماری مجالس ہماری پہچان ہیں، ہمارے جلوس ہماری شان ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ مومنین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پنجاب کے علاقے میں مومنین کو عزاداری کے درمیان کافی مشکلات ہو رہی ہیں۔ آپ باخبر لوگ ہیں، خبر رکھنی چاہیے مومنوں کے ساتھ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے مخصوصاً پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر تو ضروری ہے۔ پنجاب کے بعض علاقوں میں، کوہاٹ کے بعض علاقوں میں کچھ متعصب افسروں نے پابندیاں لگائیں، حتیٰ گھر کے اندر عزاداری پہ پابندی لگا دی ہے بعض جگہوں کے اوپر۔ لیکن بہرحال یہ راستے روکنے کی کوشش کوئی پہلی بار نہیں ہے اور شاید آخری بار بھی نہ ہو۔ بعض لوگ عقل کے اندھے ہوتے ہیں، انہیں بار بار کسی قوم کو آزمانے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتا، حالانکہ ہمیں 1400 سال سے آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ 1400 سال سے ہم اس آزمائش میں پورے اترتے چلے آئے ہیں اور اس سے پہلے بہت کوششیں کی گئیں، نسلوں کو خطرات لاحق ہو گئے، اس وقت بھی مومنین نے عزاداری کو نہیں چھوڑا، فرش عزا کو ویران نہیں ہونے دیا۔ تو آج کے بھی یزیدی فکر کے جتنے بھی گماشتے ہیں اپنی جتنی کوششیں کرنا چاہیں کر لیں، لیکن یہ جان لیں کہ عزاداری سید الشہداء پہلے مرحلے پر خدا کا وعدہ ہے، دوسرے مرحلے پر عزاداروں کا جناب سیدہ سے وعدہ ہے۔ نہ خدا اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے اور نہ یہ عزادار اتنے بے وفا ہیں کہ جناب سیدہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جائیں۔ اسی لیے عزاداری ہماری پہچان اور جلوس عزا ہماری شان ہے۔ لہذا کوشش کریں عزیزوں، یہ جلوس کا جس کو خداوند عالم نے ہمارے لیے سعادت کا ذریعہ شان کا ذریعہ قرار دیا، اس کو بھرپور طریقے سے منعقد ہونا چاہیے۔ جلوس کے اندر شرکت لازمی کریں، کیونکہ آپ کا جلوس میں شرکت کرنا در حقیقت یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کی خواہش کا عملی مصداق ہے کہ اگر ہوتا کربلا میں حسین آپ کے ساتھ ہوتا، کربلا میں نہیں ہوں، دنیا میں روڈ پر نکل کر سڑک پر آ کر اپنے گھر سے اپنے آرام کو چھوڑ کر جلوس میں شرکت کر کے بتا رہا ہوں کہ میں حسینی ہوں۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک تو نکات ذہن میں رکھیے کہ جلوس ہماری شان ہے، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس کے اندر شرکت کریں تاکہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں عزاداری کو کسی طرح محدود کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، تو انہیں ہر جگہ سے مخصوصاً کراچی کے مومنین سے جب بڑی تعداد میں شرکت نظر آئے گی تو جواب مل جائے گا کہ نہ ان سے پہلے والے جلوسوں کو مجلسوں کو روکنے میں کامیاب ہو سکے نہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ ذہن میں یہ رہے کہ انہی جلوسوں کے اندر جب آئیں تو ہم علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں۔ مولا متقیان نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کس چیز کی، کہ اپنے امور کو منظم کیا کرو نظم کے ساتھ۔ علی مرتضیٰ کے ماننے والوں کا خاصہ کیا ہے؟ نظم کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، یعنی اس طرح سے حرکت کرتے ہیں کہ ایک منظم قوم نظر آتے ہیں۔ جلوس ہمارے اسی نظم کی ریفلیکشن ہے، جلوس ہمارے اسی اندر کے نظم مولا کی پیروی کا ایک اظہار ہے کہ واقعی ہم کتنے منظم ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جلوسوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھی شرکت کریں، منظم انداز میں بھی شرکت کریں۔ اب اس نظم کا طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی ظاہر اس کو نظم دینے کے لیے کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جنہیں ہمارے یہاں اسکاؤٹس کہلایا جاتا ہے۔ یہ اسکاؤٹس کسی قیمت پر نہیں آتے، یہ ہدیہ لے کر نہیں آتے، یہ اسکاؤٹس والنٹرلی آتے ہیں، خداوند عالم اور اس کے رسول اور اس کے نبی اور جناب سیدہ کی رضا کی خاطر آتے ہیں۔ یہ اس لیے آتے ہیں کہ جلوس کو منظم کر سکیں، لہٰذا کوشش یہ کریں کہ اس نظم کے اندر ان اسکاؤٹس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ وہ اگر آپ کو کسی جگہ جانے سے روکیں، کسی جگہ آنے سے روکیں، کسی جگہ بیٹھنے سے روکیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جلوس کے مالک و مختار بننا چاہ رہے ہیں، اس کا فقط اور فقط سبب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جلوس منظم نظر آئے، کسی دشمن کو بھی کوئی موقع نہ ملے کہ کسی اور طریقے سے وہ ہمارے جلوس میں شامل ہو کر خدا نہ خواستہ کسی نقصان کا سبب بن جائے۔ لہٰذا جلوس کو بھرپور طریقے سے بنائیے، اس کے اندر شرکت کو یقینی بنائیے، ساتھ میں نظم کا خیال رکھیں۔ اور ایک گزارش انجمنوں سے کہ اپنے درمیان فاصلے کو کم سے کم رکھیں۔ واقعی ایک تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ بعض انجمنیں کسی ایک مقام کو ہی اپنا فوکس پوائنٹ بنا لیتی ہیں، وہیں کھڑی رہ جاتی ہیں اور جلوس کے اندر ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے۔ یہ جلوس کی شان کے خلاف ہے۔ یہ چند گزارشات تھیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو جلوس کے منظم کرنے والے اسکاؤٹس ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ درود بھیجے محمد والے۔ عزیزوں، اپنی موضوع کی جانب پلٹتے ہیں کہ ہمارا موضوع مقام صالحیت کو پانا ہے، مقام صالحیت تک پہنچنا ہے۔ کیوں پہنچنا ہے یہ ذہن میں رہے انشاءاللہ، اور صرف مجالس کی حد تک نہ رہے، زندگی بھر رہے۔ کیوں ہمیں مقام صالحیت تک پہنچنا ہے، کیوں ہم نے ہدف بنایا صالحیت کو اپنانے کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام عصر کا لقب کیا ہے؟ ابا صالح، ابا صالح۔ صالح انسانوں کا سرپرست، کون ہے؟ امام مہدی، صالح انسانوں کے سرپرست۔ اور میری اور آپ کی آرزو ہے کہ میں اور آپ امام عصر کی سربراہی میں، سرپرستی میں اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور اس کے لیے خداوند عالم نے شرط رکھ دی کہ اگر چاہتے ہو کہ ابا صالح، صالحین کا سرپرست تمہیں اپنی سرپرستی میں قبول کرے تو اس میرٹ کو حاصل کرو۔ اصول بنا بتا دیا خداوند عالم نے، میرٹ ہے، ابا صالح کی سرپرستی میں آنے کے لیے صالحیت ہے۔ عزیز، صالحیت کا مقام ظاہری اطاعت اور عبادت سے بڑا مقام ہے۔ پہلے بھی آپ نے بیان کیا تھا، ایک صالح ہے، ایک عمل الصالحات ہے۔ صالح کا مقام، صالحیت کا مقام ظاہری اطاعت اور عبادت سے بڑا مقام ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورہ نساء کی آیت ہے 69، جس میں خداوند عالم ظاہری اطاعت کرنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک مقام دوں گا، کس کے ساتھ رکھوں گا؟ اس میں صالحین کا تذکرہ ہے۔ مَن یُطِعِ اللہ وَالرَّسُول، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس رسول کا، اس رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، وَمَن يُطِعِ اللہ وَالرَّسُول، جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس اطاعت کے نتیجے میں خدا اس کو ہمراہی نصیب کرے گا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اس اطاعت کے نتیجے میں خداوند عالم ان کو رکھے گا ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور جن پر خدا نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، جو خدا کے نعمت یافتہ گروہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اطاعت کرنے پر خدا نے جس کے ساتھ رکھنے کا کہا، کہا نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ، خدا انہیں محشور کرے گا۔ وَأُولَئِكَ حَسُنَ رَفِيقًا، یا حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور ان کی ہمراہی کتنی اچھی ہمراہی ہے۔ قرآن کی آیت، یہاں پر مولانا حافظ فرمان علی صاحب ان کے ترجمے کے ذیل میں یا حاشیے میں جو نکات ہوتے ہیں اس میں بیان کیا گیا کہ ان چار گروہ میں جو کہا گیا نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان سے مراد کیا ہے؟ کہا ان سے مراد نبیین، سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیقین سے مراد مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ شہداء سے مراد حضرات حسنین علیہ السلام، اور صالحین سے مراد امام زین العابدین سے لے کر بارہویں امام تک ہے۔ یعنی خدا کس کو رکھے گا ان چار گروہوں کے ساتھ؟ کہ جس نے اطاعت کی ہوگی اللہ کی۔ اس کا مطلب مقام صالحین الگ ہے، صالحیت کا معیار بلند ہے، توجہ کیجئے گا، صالحیت کا معیار بلند ہے، صالح بندے کا معیار بلند ہے کہ صالح انسانوں کے ساتھ خدا اطاعت گزاروں کو رکھے گا، اطاعت کریں گے میں اور آپ، اس کا مطلب ہے کہ صالحیت ظاہری اطاعت سے اگلا مرحلہ ہے، ظاہری اطاعت اور عبادت سے بڑے مرحلے کو صالحیت کہا جاتا ہے، انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو آنے والی ہے اس کی۔ بس عزیزوں یہ ایک ایسا مقام ہے کہ اس مقام کو خود ہم اگر دیکھیں تو انبیاء کے جو مقام نبوت پر فائز ہیں وہ اس مقام صالحین تک پہنچنے کے متمنی نظر آتے ہیں۔ تین انبیاء کی آرزویں قرآن کریم سے، میں نے اب تک جتنا آپ کے سامنے بیان کیا آج چھٹا روز ہے، کوشش کی ہے کہ قرآن کریم سے ہی بیان کیا جائے، چونکہ عنوان صالح ہے، صالحیت تک پہنچنا ہے، صالحین کے بارے میں جو قرآن نے کہا اسی کو نکال کے لایا ہوں تاکہ موضوع بہت آسانی سے آپ تک منتقل ہو، ذہن میں رہے کہ ہمیں پہنچنا ہے امام عصر تک، اس کے لیے ایک معیار ہے، اس معیار تک پہنچنا ہے۔ اب صالحین کا معیار اور مقام اتنا بلند ہے کہ انبیاء کرام جو خداوند عالم کی جانب سے نبوت پر فائز ہیں، مقام نبوت کے حامل ہیں، وہ انبیاء خدا سے صالحین کے ساتھ ملحق ہونے کی آرزو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نبی جناب ابراہیم علیہ السلام، سورہ شعراء کی آیتوں میں جناب ابراہیم خداوند عالم سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے حکم عطا فرما۔ اب یہاں پہ یا حکمت مراد ہے یا حکومت، مجھے حکم عطا فرما، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے۔ توجہ کیجیے گا، بس یہ صالحین کا کوئی گروہ ہے کہ جس کے اندر ابراہیم جیسا نبی، ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کیا ہے کہ جو افضل الانبیاء اور افضل البشر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس بات پر افتخار کرتے ہیں کہ میں نبی ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں، جو افضل الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں رسول اللہ، وہ اس بات پر افتخار کرتے ہیں کہ میں ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں، ابراہیم کی ذریت ہوں، رسول اللہ نے بیان کیا اس کو، اور وہ ابراہیم کہتے ہیں ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دینا۔ اس کا مطلب صالحین کا مقام بہت بلند مقام ہے، اور جناب ابراہیم اس مقام کو کب مانگ رہے ہیں کہ جب جناب ابراہیم نبوت پر فائز ہیں، مقام خلت پر فائز ہیں، خدا نے ابراہیم کو خلیل بنایا، خلیل بنانے کے بعد جناب ابراہیم کو پھر اگلا جب مرحلہ عطا ہوا تو انہیں امامت عطا کی، تین مقامات کو رکھنے کے باوجود ابراہیم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے۔ ایک نبی، دوسرا نبی حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف اپنی دعا میں جب ان کو خداوند عالم عزیز مصر بنا دیتا ہے، نکال لیتا ہے کنویں کی گہرائی سے، نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیتا ہے، ان کی حکومت چلتی ہے، ان کا سکہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، تمام اختیارات جناب یوسف کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، خزانے کے امین بن جاتے ہیں، اس کے بعد جناب یوسف کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت عطا کر دی، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر کرنا سکھا دیا، یعنی علم، اپنے علم سے وابستہ کیا، علم غیب عطا کر دیا، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا سرپرست ہے، تو ہی میرا ولی ہے، توفنی مسلما، مجھے مسلمان حالت میں اسلام پر موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور صالحین کے ساتھ ملحق کر دینا۔ توجہ کیجئے کتنا بڑا مقام ہے صالحین کا، کہ یوسف جناب ابراہیم کی دعا، پھر جناب یوسف کی دعا، کہ جب حکومت ہاتھ میں آئی، حکومت کے مالک ہیں، خزانے کے امین ہیں، ان کو امین قرار دیا گیا، ان کا سکہ چلتا ہے، ان کا حکم چلتا ہے، اس کو خدا کے سامنے بیان بھی کر دیا کہ تو نے مجھے ملک دے دیا، طاقت دے دی، اے پروردگار یہ ظاہری طاقت اور قدرت اتنی اہم نہیں ہے، تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھا دی، تو نے مجھے علم غیب سے متصل کر دیا، یہ بھی اہم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک میری آرزو ہے کہ جب میں مروں تو اسلام کی حالت میں مروں، اور مجھے ملحق کر دینا صالحین کے ساتھ۔ توجہ کیجئے گا، مقام صالحین پر گفتگو ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے، خود اس مقام صالحین کی پاکیزگی کا اندازہ آپ کو انہی دعاؤں سے ہو جائے گا، تیسرے نبی، میں تیزی سے چل رہا ہوں، اس کے اندر بہت سے نکات ہیں، میں فقط اپنے مقصد تک آنا چاہ رہا ہوں. تیسرے حضرت سلیمان، سلیمان کو بھی خدا نے اختیار دیا، ہوائیں سلیمان کے اختیار میں، جنات سلیمان نبی کے اختیار میں، جنات سے کام لے رہے ہیں. جناب سلیمان کی حکومت بہت وسیع تھی، انہوں نے خداوند عالم سے مانگی تھی کہ پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو تو نے کسی کو نہ دی ہو. خداوند عالم نے وسیع اور اس حکومت کا مالک بنایا، انسان اور جنات ان کے لشکر میں شامل تھے، ان کے لیے کام کیا کرتے تھے. جناب سلیمان بھی اس مقام پر پہنچنے کے بعد خدا سے کہتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے پروردگار جو نعمتیں تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں ان پر مجھے شکر گزارے کی توفیق عطا ہو. وَأَنِ عَمَلَ صَالِحًا، اور یہ توفیق بھی دے کہ میں صالح اعمال کر سکوں، صالحین کی طرح عمل کر سکوں. وَأَنِ عَمَلَ صَالِحًا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت سے مجھے فی عبادک الصالحین، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے صالح بندوں میں سے قرار دے دے. توجہ کی عزیز، مقام صالحین کتنا بڑا مقام ہے. تین بزرگ انبیاء جو صاحب قدرت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس امکانات ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، وہ اس طاقت کو کچھ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں صالحین کا مقام نہ ملا تو گویا کوئی نقصان ہو گیا. یہی سے ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ صالحین کا مقام کتنا بڑا ہے. صالحین کی آرزو وہ انبیاء کر رہے ہیں کہ جن کو خدا نے ظاہری قدرت، شان و شوکت، اقتدار عطا کیا ہے. بس اسی چیز سے ہمارے ذہن میں آئے کہ ابا صالح کی سرپرستی میں چلنا اور ابا صالح کی ہمراہی کرنا کتنا بڑا افتخار ہے کہ جس کو خدا بندے عالم نے آج مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے. میں اور آپ پوٹینشیلی اس جگہ تک ہیں، اس کو ہمارے ہاں علم دین کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے بالقوہ، پوٹینشیل جس کو ہم ظاہری اس کا ترجمہ کریں گے، پوٹینشیلی ہم سب اس اسٹیٹ میں ہیں کہ ہم زمانے کے امام کی نصرت کر سکتے ہیں. پوٹینشیلی کا کیا مطلب ہے؟ جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہر بچے کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے اندر پوٹینشیل ہے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، کسی کے اندر پوٹینشیل ہے وہ اچھا عالم بن سکتا ہے، کسی کے اندر پوٹینشیل ہے وہ اچھا انجینئر بن سکتا ہے. خدا نے صلاحیت دی ہے، یہ خزانہ اندر موجود ہے، صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے، لیکن اس کو جب عمل میں تبدیل کیا جائے گا کیسے؟ کہ جب جس کے اندر صلاحیت تھی اس نے اپنی صلاحیت کا اظہار کیا، میڈیکل کالج میں گیا، اپنے اس پوٹینشیل کو اس نے حقیقت میں تبدیل کر دیا، صلاحیت تھی اس کے مطابق عمل کیا. ہم سب کے اندر امام عصر کی نصرت کا پوٹینشیل موجود ہے، ہم سب کے اندر جوہر موجود ہے کہ ہم اس حکومت صالحین کے وارث بن سکتے ہیں کہ جس کی آرزو انبیاء کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی آرزو انبیاء کے لبوں پر ہے، اس امام عصر کا ساتھ دے سکتے ہیں کہ جس کو ہر نبی نے اپنے زمانے میں تصور کیا ہے. دو اماموں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہر نبی کے ساتھ ہوا، ایک امام حسین کا، ایک امام عصر کا. ولایت امام علی علیہ السلام، اس کا اقرار تو خدا نے ہر نبی سے لیا ہے. ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ کو معراج پر لے جایا گیا اور رسول اللہ معراج پر پہنچتے تو مسجد اقصی سے گزرے، مسجد اقصی سے گزرتے ہوئے رسول اللہ وہاں پہنچے تھے، ارواح انبیاء کو مسجد اقصی میں لایا گیا، تمام ارواح انبیاء. اب ظاہر ہے معراج ہمیں معلوم ہے کہ معراج کا سفر کتنا ظاہری طور پر طولانی ہے، لیکن آنے واحد میں خدا نے تمام چیزوں کو کروایا. رسول اللہ جب گزرے معراج سے، مسجد اقصی سے گزرے، رسول اللہ کے سامنے ارواح انبیاء کو لایا گیا. ارواح انبیاء کو جمع کرنے کے بعد رسول اللہ نے امامت کی، ارواح انبیاء نے رسول اللہ کی امامت میں نماز ادا کی. لیکن اس سے پہلے کہ اقامہ نماز ہوتی، رسول اللہ سے خداوند عالم کی جانب سے فرشتے نے کہا کہ اے پیغمبر اکرم، خدا مند عالم کہہ رہا ہے ان انبیاء سے آپ پہلے اس چیز کا اقرار لیں کہ آپ کو خدا مند عالم نے کیا ذمہ داریاں عطا کی. تمام انبیاء نے اقرار کیا کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ کو خدا مند عالم نے کلمہ توحید کے اظہار کے لیے بھیجا، ہم نے بھی اپنی زندگی کلمہ توحید کے لیے وقف کی، اور اس کے بعد ہم آپ کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے وصی علی مرتضیٰ کی ولایت پر بھی ایمان رکھتے ہیں.
یہ اقرار ہے تمام انبیاء کا. لہذا لیکن اس سے ہٹ کر دو اماموں کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا گیا, ہر نبی کو بشارت دی گئی, خبر دی گئی. ایک امام حسین کا تذکرہ, ان کی مظلومیت کا تذکرہ, کہ جو کچھ کربلا میں ہوگا وہ تمام انبیاء کو سنایا گیا. ہر نبی اپنے زمانے میں, اس لیے کہا گیا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو کربلا سے نہ گزرا ہو. جو مسجد سہلا ہے جو کوفہ کے اندر ہے, مسجد کوفہ کے کچھ فاصلے پر, کہ جسے مسجد امام زمان بھی کہا جاتا ہے, کہ انشاءاللہ روایت کے مطابق جب امام آئیں گے تو ظاہر مسجد سہلا کو اپنی فوجی چھاؤنی یا اپنا سینٹرل پوائنٹ قرار دیں گے, روایات ہے. اور کہا گیا کہ اس مسجد کے اندر 1000 دروازے بنائے جائیں گے, کیونکہ پوری دنیا سے لشکر آئیں گے امام کے پاس. اسی مسجد سہلا کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اس مسجد کے اندر ایک پتھر ایسا ہے کہ جس کے اندر 1,24,000 انبیاء کی شکل و شباہت کی تصویر موجود ہے. ایک پتھر ایسا ہے. اب یہ تمام چیزیں معنویت سے تعلق رکھتی ہیں, بہت ساری چیزوں کو معنوی میدان میں جا کے سمجھا جا سکتا ہے. خلاصہ کروں اپنی گفتگو کا, ہم تمام آئمہ کو, تمام انبیاء کو دو اماموں کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ, ایک امام حسین اور ایک امام اثر کا. تمام انبیاء کو خبر دی گئی, جب مغموم ہوئے انبیاء کہ انہیں خبر دی گئی امام حسین کی, اس کے بعد پھر انبیاء کو خوش بھی کیا گیا کہ دیکھو ایک وقت آئے گا کہ اسی حسین کا نواں فرزند خدا کی زمین پر قیام کرے گا, خدا کے ارادے سے خدا کی پوری زمین پر خدا کا نظام نافذ کرے گا. اگر انبیاء مغموم ہوئے تو اس خبر سے دل گرم ہوئے, خوشی ملی انہیں. بس صالحین کے درجے میں آنے کی آرزو, تین بڑے انبیاء کی آپ کے سامنے میں نے خلاصہ کر کے بیان کر دیا. کتنی بڑی سعادت ہے جو مجھے اور آپ کو نصیب ہو سکتی ہے. بات یہاں سے وہاں چلی گئی تھی کہ ہم سب کے اندر پوٹینشیل ہے, ہم سب کے اندر صلاحیت ہے, ہم سب کے پاس یہ موقع ہے, ہم سب کو خداوند عالم اس دور میں پہنچا کر, مجلسوں میں یہ پیغامات ہمارے کانوں میں لا کر ہمیں امام عصر کے نزدیک کر رہا ہے. عزیزوں, آپ خود اچھی طرح جانتے ہیں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے اس بات کو پوچھا جا سکتا ہے کہ آج سے چند سال پہلے تک مجالس کے عنوانات کیا ہوا کرتے تھے. برے نہیں تھے, اس کی طرف نہیں کہہ رہا کچھ بھی, فضیلت اہل بیت ہے, فضائل بیان کیے جاتے تھے, مسائل بیان کیے جاتے تھے. لیکن آج آپ کو الحمدللہ ممبروں میں, اکثر ممبروں پر تذکرہ امام حسین کے ساتھ جڑا ہوا امام مہدی کا ملتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہ امام مہدی, امام حسین کا تذکرہ جڑا ہوا ہی ہے. یہ رابطہ بیچ میں کہیں منقطع ہو گیا تھا. امام علی, امام حسین اور امام زمانہ کا تذکرہ جڑا ہوا ہی ہے. عزیزوں, میں نے پہلے دوسرے یا تیسرے اشرے میں اسی جگہ پڑھا تھا, تکرار کی معذرت کرتا ہوں ہمیشہ, لیکن بعض دفعہ بچوں کے لیے ضروری سمجھ آتا ہے, بیان کر دوں کہ یہ سلسلہ جو جڑا ہوا ہے یہ رسول اللہ کے زمانے سے روایات میں بھی ہے کہ رسول اللہ, جابر نقل کرتے ہیں, میں اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا تھا, آئمہ کا تذکرہ شروع ہوا, رسول اللہ نے بیان کیا میرے بعد علی امام ہے, میرے بعد حسن امام ہے, اس کے بعد حسین امام ہے, پھر امام حسین کے کندھے پر رسول اللہ نے ہاتھ رکھ کر کہا اس کے بعد جو 9 امام ہیں وہ حسین کی نسل سے ہیں, اور جو مہدی ہوگا وہ حسین کی نسل سے ہوگا. رسول اللہ نے تعلق کو جوڑ کے بتایا مہدی کا تعلق کس سے, حسین سے ہے. اس کے بعد ہماری, اب یہ ظاہری کچھ چیزیں ذوقی ہیں, باسیلے ذوقی ہوتی ہیں. ایک ذوقی چیز یہ کہ ہم شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی یاد سے اپنے دل کو آباد کرتے ہیں. شب جمعہ آتی ہے, کیا کرتے ہیں, کل شب جمعہ گزری, کیا کیا آپ نے, امام حسین کی زیارت پڑھی, زیارت پارسا پڑھی, کیا امام حسین کو یاد کیا, ہر شب جمعہ کرتے ہیں. اور جو صبح جمعہ آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں, صبح جمعہ امام عصر کے نام سے دل کا آغاز کرتے ہیں. یعنی رات امام حسین, اور اسی رات کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو امام زمانہ کی یاد لے کر آتا ہے. اسی طرح فرش عزہ پر آ کر حسین کا تذکرہ کرتے ہیں, اٹھتے ہوئے مہدی فاطمہ کا خیال دل میں لے کے جاتے ہیں. یہ تعلق ہے. اور میں نے خوبصورت چیز مجھے سمجھ میں آئی تھی کہ مخصوصاً ہم بر صغیر کے لوگ بہت خوش نصیب ہیں, ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا, خدا نے ان سے کام لیا, ہمارے اندر ایک خصوصیت ہے جو عزاداری بر صغیر میں ہوتی ہے, دنیا میں اس طرح نہیں ہوتی. دنیا میں ہر جگہ 40 کے اوپر عزاداری تقریباً سمٹ جاتی ہے. سفر کا مہینہ غم کا رہتا ہے لیکن عزاداری کی وہ کیفیت نہیں ہوتی. پھر سفر کے اندر مختلف جگہوں پر مجالس ہوتی ہیں رسول اللہ کی امام حسن کی شہادت پر، لیکن جو کیفیت برِ صغیر میں ایسی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں غم کا آغاز محرم کا چاند دیکھ کر ہوتا ہے، اور ہم اپنے غم کا اختتام کب کرتے ہیں؟ نو رب الاول کی صبح کو۔ یہ نو رب الاول کی صبح کو کیا ہو رہا ہے؟ نو رب الاول کو ہمارے غم کا آغاز ختم اختتام کیوں ہو رہا ہے؟ محرم کا چاند دیکھ کر حسین کی یاد سے دل آباد کیا۔ نو رب الاول کا جب سورج ابھرا، چونکہ امام عصر کی حکومت کا امامت کا پہلا دن ہے، اس لیے ہم اپنے سوگ کو بڑھا دیتے ہیں۔ کتنا گہرا تعلق ہے حسین میں اور امام عصر میں، اس کو سمجھیے گا۔ یاد الحمدللہ اس موضوعات پر ہم سن رہے ہیں، ہمیں سنایا جا رہا ہے، لیکن سن کر سننا ہو جائیں، سننے کا نتیجہ سننا ہو، سننے کا نتیجہ یہ ہو کہ ہم کچھ حرکت میں آئیں، جوش میں آئیں۔ مخصوصاً جو موضوع لے کے چل رہا ہوں آسان موضوع نہیں ہے عزیزوں، صالحیت کے معیارات آپ کے سامنے گزشتہ چند دنوں سے بیان کیا۔ انبیاء کی آرزو ہوگی تو مقام صالحیت کوئی بہت بڑا مقام ہوگا، اس لیے انبیاء آرزو کرتے ہیں۔ بس تین انبیاء کی آرزو میں سمجھا رہی ہے کہ مہدی کا ساتھ دینے کی آرزو محترم ہے، لیکن مہدی کا ساتھ دینے کی شرائط مشکل ہے، کیونکہ مہدی ابا صالح، صالحین کے سرپرست ہیں۔ صالح کیا چیز ہے عزیزوں؟ جس وقت، خوب میرے جملے میں توجہ کیجیے گا نوجوان مخصوصاً، جس وقت انسان کی جوہر ذات خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے، اس مرتبے کو صالحیت کا مرتبہ کہا جاتا ہے۔ اس کو کھولوں گا بھی، جوہر ذات قابل قبول ہو جائے۔ ایک مرتبہ انسان اعمال کرتا ہے، یہاں سے بعد کی گفتگو کو بہت دسبستہ گزارش کروں گا ہر کسی سے، بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، بزرگوں سے بھی، جوانوں سے بھی، خواتین سے بھی، یہاں کے بعد کی گفتگو کو بہت توجہ سے سنیے گا۔ انسان کی جب ذات ایسی ہو جائے کہ اس کی ذات خداوند عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے، اس مقام کو صالحیت کا مقام کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان عمل کرتا ہے، کوئی عمل صالح انجام دیتا ہے، روایت کا مفہوم ہے کہ خداوند عالم بعض اوقات انسان سے اس کے عمل صالح کو قبول کرتا ہے، لیکن اس عامل کو پسند نہیں کرتا۔ عمل قبول کرتا ہے، عمل کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ توجہ کیجیے گا، عمل صالح سے الگ ہے صالحیت، عمل صالح کرنے والا صالح نہیں ہوتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، دوبارہ تیسری بار کہہ رہا ہوں، جس کی ذات ایسی ہو جائے، جس کی ذات میں اتنی پاکیزگی ہو جائے کہ وہ خدا کو قبول ہو جائے، وہ صالحیت کی میز کمال ہے۔ مجھے اور آپ کو ابا صالح کی سرپرستی میں عزیزوں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ میں پہلے دن سے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو خوش نہیں کر رہا، میں آپ کو خواب نہیں دکھا سکتا، میں آپ کو اور اپنے آپ کو حقیقت سے نزدیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب ایک تلخ جملہ ہے، معمولاً تلخی اس سے محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا کروں کہ تاریخ ہے، اس کو بیان کر رہا ہوں کہ رسول اکرم کے آنے سے پہلے بھی مکے میں بہت سارے یہودی اسی لیے آ کے آباد ہوئے تھے کہ انہیں خبر ملی تھی، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ فاران سے، یعنی مکہ سے، آخری نبی ظہور کرے گا۔ وہ آ کے آباد ہوئے تھے، انتظار میں تھے آخری نبی کے، لیکن جب آخری نبی آیا اس کے منکر ہو گئے۔ اسی طرح اہل کوفہ نے کیا، الاجل کی آواز لگائی، جس وقت امام وقت آیا ساتھ دینے کے قابل نہ رہے۔ یہ ہمارے لیے پیغامات ہیں تاریخ کے، ہمیں کون سی چیز مطمئن کر سکتی ہے کہ جب زمانے کا امام آئے گا تو ہمارے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ کون سی چیز مطمئن کر سکتی ہے؟ کوئی معیار ہونا چاہیے، کوئی چیز ہونی چاہیے، کیونکہ تاریخ کے اندر ہی تمام افراد ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ کوفے کے لوگوں سے اس وقت جب وہ امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی جا کے پوچھے کہ کیا تم امام حسین کا ساتھ دو گے یا چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اس وقت وہ عالم غضب میں آئیں گے کہ ہم امام وقت کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم حسین کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا ہوا، ایسا ہوا عزیز، امام حسین کے ساتھ پہچاننے والے، امام حسین کے لیے الاجل کہنے والے ساتھ نہیں دے پائے۔ ہم سب کے لیے پیغام ہے، میں عرض کرتا جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ تاریخ کے اندر جو ایک مرتبہ ہو چکا ہو، وہ تاریخ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی اپنے اندر اہلیت رکھتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے اس تاریخ کے اندر۔ تاریخ کے اندر جو ایک دفعہ ہو گیا وہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے، اگر مکے کے یہودیوں کے ساتھ ہوا کہ انتظار کرتے تھے، اس زمین پر آ کر آباد ہوئے تھے، مصر سے فلسطین سے نکل کر مکے میں آئے تھے۔ مکہ کوئی بہت اچھی جگہ نہیں تھی رہنے کے اعتبار سے، جیسے حضرت ابراہیم کی وہ دعا ہے کہ ربی انی اسکنت ذریتی فی وادی غیر ذی زرع، پروردگار میں اپنی ذریت کو اس وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو قابل زراعت نہیں ہے، جہاں امکانات نہیں ہیں۔ اور یہ یہودی کہاں سے آئے تھے؟ فلسطین، جو ایک آباد اور سرسبز اور شاداب مقام ہے، جہاں پہ زیتون کے درخت ہیں، جہاں پہ خوبصورت زمین ہے، جہاں پھل لگتے ہیں، جہاں پانی کے ٹھنڈے چشمے موجود ہیں۔ یہ یہودی اپنی اس آسانی کو چھوڑ کر مکے میں رہنے پہ اپنے آپ کو آمادہ کر کے آئے، مشکل برداشت کی، زحمت برداشت کی، تاکہ آنے والے نبی سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اس کا منتظر رہیں۔ لیکن کیا ہوا جب وہ نبی آیا؟ انکار کر دیا۔ اسی طرح اہل کوفہ کے ساتھ ہوا۔ مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے عزیزوں سیکھنا ہے، تاریخ پیغام دے رہی ہے کہ سیکھو، دیکھو اپنے اندر وہ معیار پیدا کرو۔ وہ معیار کیا ہے؟ اسی پہ ہماری توجہ ہے، اسی کا ہمارا موضوع ہے، صالحیت ہے۔ صالح یعنی اپنی ذات کو ایسا بناؤ کہ تمہاری ذات خداوند عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ جب تمہاری ذات کے اندر یہ جوہر پیدا ہوگا تو تم ابا صالح کے ساتھی بن سکو گے۔ بہت مشکل معیار ہے، لیکن ہو سکتا ہے، کیونکہ جو چیز بھی ہوئی وہ ہو سکتی ہے، یہ امید ہے ہماری، جو چیز ہوئی تاریخ میں ہو سکتی۔ اب آئیے ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کروں کہ جس کی ذات کو خدا نے قبول کیا، ایک ایسی ہستی، اور اگر ایک ہستی ایسی مل جائے تو میرا جملہ، میں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، تکرار جان بوجھ کے کر رہا ہوں، اس لیے کہ تکرار اچھی نہیں لگتی، لیکن جان بوجھ کے بعض اوقات مطلب کی اہمیت کے پیش نظر تکرار کی جاتی ہے، اس لیے میں چند جملوں کو بار بار مقررن عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ میں اگر ایک دفعہ ہوا ہو ریپیٹ ہو سکتی ہے۔ آیا کسی کی جوہر ذات خداوند عالم کو قبول ہوئی؟ کسی کے عمل سے پہلے خدا نے اس کی ذات کو قبول کر لیا؟ ہاں، خدا ایک نشانی بتا رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات 35 سے شروع ہو کر اور آگے تک تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، اور یہاں پر متوجہ کروں گا اس در پردے میں بیٹھی بھی اپنی خواتین کو، ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، کہ دیکھو ایک خاتون، ایک ماں کتنا بڑا مقام رکھتی ہے، اور ایک ماں ایک نسل کی تربیت میں کیسے کام کر سکتی ہے اگر وہ اپنی آنے والی نسل کی طرف متوجہ ہو۔ تذکرہ ہے مادر مریم کا۔ مادر مریم حاملہ ہوئی، جب حاملہ ہوئی انہوں نے پروردگار سے گفتگو کی، کہا پروردگار میں اپنے شکم میں جو بچہ ہے اس کو تیری نظر کرتی ہوں۔ خوب غور کیجئے ان نکات کی جانب، میں قرآن سے بیان کر رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں اپنی اس شکم میں جو بچہ ہے، انہیں نہیں معلوم تھا کون ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی نہیں جانتی تھی، میں اپنے اس بچے کو تیری نظر کرتی ہوں، میں تیرے لیے اس کو وقف کرتی ہوں۔ ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، محررہ یعنی وقف کرنا، ہر چیز سے آزاد، اس کے ذمہ کوئی کام نہیں ہوگا، وہ فقط تیرا ہوگا۔ یہ کتنی بڑی ماں ہے کہ جو اپنی اولاد کو کس مقام پر دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ ماؤں کے لیے پیغام ہے، بچیوں کے لیے پیغام ہے کہ تم بہت بڑی سعادت کے قابل بن سکتے ہو۔ ماں ایسی ہو مادر مریم کی طرح، اگر بچہ مل رہا ہے تو اس کو پہلے سے ہی خدا کے حوالے کر دو، دنیا میں آنے سے پہلے اس کی نیت کرو۔ جناب مادر مریم نے کہا ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم، پروردگار جو میرے شکم میں ہے میں اس کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں، نظر کرتی ہوں کہ جب یہ اس دنیا میں آئے گا میں تیرے لیے وقف کر دوں گی، تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گی۔ توجہ کی، اور جب ان کے یہاں اولاد ہوئی تو اولاد لڑکی ہوئی۔ اب اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ لڑکوں کو، مردوں کو خدا کی عبادت کے قابل سمجھا جاتا تھا، مساجد میں آنے کی اجازت تھی، عورت کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جناب مادر مریم کے یہاں جب جناب مریم کی ولادت ہوئی، تھوڑا سا پریشان ہوئی، جو قرآن کے الفاظ ہیں، اور جب پیدا ہوئی جناب مریم، کہا کہ پروردگار میرے یہاں ایک بیٹی ہوئی ہے، لیکن میں تجھے نظر کر چکی ہوں، اے میرے پروردگار تو اسی بیٹی کو مجھ سے قبول کر لے، اسی بیٹی کو قبول کر لے۔ یہاں پر قرآن نے بیان کیا فَتَقَبَّلَهَا رَبَّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، خداوند عالم نے مادر مریم کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، اس کی بہترین تربیت کی، اور اس کی خاطر زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ یہ جوہر ذات کے قبول ہونے کی دلیل ہے قرآن کے اندر۔ مریم وہ ہستی بنی اپنی پاک ماں کی آرزو کی وجہ سے کہ خدا مند عالم نے مریم کے لیے کہا فتقبلہا ربہا، اس کے رب نے اسے قبول کر لیا۔ ابھی غور کیجئے گا، مریم نے کوئی عمل صالح انجام نہیں دیا، ابھی دنیا میں آئی ہیں، ابھی کسی نیک عمل کو انجام نہیں دیا کہ خدا کہتا میں نے مریم کا فلاں عمل قبول کر لیا، نہیں، مریم کی جوہر ذات خدا کو قابل قبول ہے۔ مریم کی ذات ایسی بن گئی کہ خدا نے کہا اس کی ذات قبول ہے، فتقبلہا ربہا بقبول حسن، خدا نے بہترین طریقے سے اسے قبول کر لیا۔ اور جب جس کو خدا نے قبول کر لیا کہا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی پرورش کی، اور پرورش بھی بہترین طریقے سے کی۔ خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے مریم کی پرورش کو، ہم نے اس کی پرورش کی، بہترین پرورش کی، اور اس کے بعد کہا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کے بعد ہم نے مریم کی کفالت کے لیے ایک ترجمہ خدمت گزاری بھی ہے اس کا، کہ ہم نے مریم کی خدمت گزاری کے لیے زکریہ کو معمور کر دیا۔ عزیز زکریہ کون ہے؟ خدا کے انبیاء میں سے ایک نبی کا نام زکریہ ہے۔ کل والی بحث آپ کے سامنے ہوگی کہ اگر انسان صالح بن جائے تو خدا اس کے یتیم بچوں کے لیے دو اولیاء کو دیوار بنانے کے لیے مزدوری پر لگا دیتا ہے نا، کل والا پوائنٹ ذہن کے اندر پرانی ہے نا، یہ انسان صالح بن جائے تو خدا اس کی اولاد کے لیے کیا کرتا ہے، دو اولیاء کو ان بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے دیوار بنانے کی مزدوری پہ لگا دیتا ہے۔ یہاں ماں نے خدا سے کہا پروردگار میں نظر کرتی ہوں، تیری خاطر وقف کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں میرے بچہ صالحیت پر آئے، بیٹی پیدا ہوئی، خدا نے کہا فتقبلہا ربہا، خدا نے قبول کر لیا۔ اب جب مریم کی ذات خدا کو قبول ہو گئی تو مریم کو خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ مریم کے لیے دنیا کے اندر کوئی کفر قرار نہ دیا، مریم کے لیے کوئی کفر قرار نہ دیا۔ میں بہت سمیٹ کے بحث چل رہا ہوں، افسوس کے وقت کم ہے، بہت پیارے نکات ہیں اس چیز کے اندر۔ مریم جب اس کی ذات قبول ہو گئی، اس مقام پر پہنچی کہ مریم کا دنیا میں کوئی کفر نہیں تھا، شادی نہیں ہوئی جناب مریم کی، خدا مند عالم نے مریم کو اپنے کلمے کے اظہار کا ذریعہ قرار دیا۔ خدا نے قرآن کریم میں عیسیٰ کو اپنا کلمہ قرار دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو اپنا کلمہ بنا کر مریم کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجا۔ خدا نے اپنی قدرت کا اظہار کا ذریعہ مریم کو قرار دیا، مریم کی ذات اس مقام پر پہنچی کہ خدا نے ذات مریم کو قبول کیا۔ توجہ کیجئے گا، خدا نے قبول کیا، زکریا کو ان کا محافظ بنایا، خادم بنایا۔ اب جناب زکریہ، اب توجہ کیجئے، جناب مریم اس مقام پر پہنچی کہ نہ فقط خود اپنے معاشرے میں اصلاح کا ذریعہ قرار پائیں، بلکہ جناب مریم کے توسط سے یا بلا واسطہ یا بالواسطہ، یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، خدا مند عالم نے دو مزید صالحین کو اس دنیا میں بھیجا۔ خوب غور کیجئے، قرآن کی آیتیں، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ، مریم سبب بن گئی دو صالحین کے اس دنیا میں آنے کا۔ پہلا، جب جناب زکریہ آئے، حضرت مریم، اب کفالت کیسے ہو رہی ہے، بیت المقدس ہے، وہاں پر جو ہے وہ جناب مریم جو ہیں وہ عبادت کر رہی ہیں، ایک حجرہ بنا دیا گیا، اس حجرے کی چابی فقط جناب زکریہ کے پاس ہے۔ جناب زکریہ خادم بنتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، خدمت کرنے کے بعد ان کے لیے کھانا پینا لاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں باہر سے تالا لگا کر، السلام علیکم، درود پہ جی محمد والے محمد، ایک مرتبہ تمام علماء اسلام، تمام علماء حق، اور مخصوصا ہمارے برادر بزرگوار جناب آقا نصرت بخاری کے لیے، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ بس عزیز، اب میرے لیے تھوڑا سا پڑھنا مشکل ہو جائے گا، تھوڑا مشکل ہو جائے گا، قبلہ تشریف لا چکے ہیں، الحمدللہ خدا ان کی عزت میں مزید اضافہ فرمائے، اور ان کی تعلیمات، ان کی جو گفتگو ہے اس سے ہم سب کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بس حضرت توجہ کیجیے، میں نے سمیٹ لی اپنی گفتگو، جناب مریم کی ذات خدا کو قابل قبول ہو گئی، فتقبلہا ربہا بقبول حسن، وامبتا نباتا حسنا، جناب زکریہ نے ان کی خدمت گزاری کرنا شروع کی. اب جناب زکریہ واحد کفیل، واحد رابطہ جناب مریم کا ہے. جناب مریم کے پاس آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں، باہر سے دروازے کو تالا لگا کے جاتے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ جب جناب مریم کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں مریم کے پاس آمادہ دسترخوان رکھا ہوا ہے، اس کے اندر میوے ہیں، پھل ہیں، کھانا ہے. زکریہ خود جانتے ہیں کہ واحد رابطہ میں ہوں مریم کا، لیکن آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ مریم کے پاس پہلے سے غذا موجود ہے. زکریہ نبی ہیں، قرآن کی آیت ہے، پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی ہاذا، اے مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ نہ دروازے کا تالا کھلا، نہ اس دیوار کے اندر کوئی روشن دان ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ تمہارا کسی سے رابطہ ہے. یہ کس بات پہ بیان کر رہا ہوں کہ مریم کی جب ذات خدا کو قابل قبول ہوئی تو مریم بلا واسطہ یا بالواسطہ صالحین کی دنیا میں آنے کا سبب بنی. یہ جو واقعہ ہے زکریہ کا، یہ بلا واسطہ ہے. جناب زکریہ نے دیکھا کہ مریم کے آگے تو دسترخوان ہے، کہا یا مریم انا لکی ہاذا، مریم کہاں سے آیا؟ جناب مریم کا جواب، ہوا من عند اللہ، زکریہ یہ اللہ کی جانب سے آیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جب کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے تو بغیر حساب کتاب کی عطا کر دیتا ہے. خدا بغیر حساب کتاب کی عطا کرتا ہے. اگر انسان مریم کی ذات، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے بات، ذات مریم قبول ہو گئی خدا کی بارگاہ میں، خدا نے اہتمام کیا کہ بند دروازوں سے مریم کو غذا پہنچاتا تھا. توجہ کیجیے گا، جب کسی کی ذات خدا کو قبول ہو جاتی ہے تو خدا اس کے یتیم بچوں کے لیے دو اولیاء کو مزدور بنا دیتا ہے. جب خدا کو کسی کی ذات قبول ہو جاتی ہے، خدا بند دروازوں سے اس کے اوپر رزق نازل کرتا ہے. اس رزق کو دیکھ کر ایک نبی تعجب کرتا ہے، یا مریم انا لکی ہاذا، ہاذا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب یہاں تک تو یہ بات تھی، صالح انسان کے آنے کا سبب کیسے بنی؟ جب جناب مریم نے حضرت زکریہ کے سامنے اس آیت کو پڑھا، اس بات کو بیان کیا، یہاں جناب زکریہ کا ذہن متوجہ ہوا. بڑھاپے میں آ گئے تھے، ظاہراً اولاد کی امید چھوڑ دی تھی، لیکن جب جناب مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اے زکریہ خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے عطا کر دیتا ہے، زکریہ کو خیال آیا کہ میں اگر بڑھاپے میں آ گیا، میری بیوی اگر بانجھ ہے، تو یہ حساب کتاب میرا ہے، خدا کا نہیں ہے. خدا بغیر حساب کے عطا کرتا ہے. جناب زکریہ نے پھر قرآن کی آیت، ہنالک دعا زکریہ، یہاں زکریہ متوجہ اور خدا کو پکارا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے پاک اور طاہر اولاد عطا کر دے. توجہ کی، مریم سبب بنی. اس کے بعد خداوند عالم نے بڑھاپے میں زکریہ کو یحییٰ کی بشارت دی، کہا انا نبشرک بیحییٰ، ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے. یحییٰ کی بشارت ملی، اس کے بعد یحییٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے خدا نے کہا کہ ہم نے یحییٰ کو جعلنا نبیاً من الصالحین، ہم نے یحییٰ کو صالح نبیوں میں سے قرار دیا. تھوڑی دیر پہلے کی گفتگو، تین نبیوں نے صالحین میں آنے کی درخواست کی، تین نبیوں نے خدا سے صالحین کے ساتھ الحاق اور ملح ہونے کی درخواست کی. خدا نے مریم کی قبولیت کی وجہ سے کہا تمہیں یحییٰ دے رہے ہیں زکریہ، اور یحییٰ بھی ایسا جو پہلے ہی صالحین میں سے ہے. یہ مقام جناب زکریہ کو مریم کے سبب ملا، مریم کی وجہ سے جناب زکریہ متوجہ ہوئے خدا کی اس رحمت بے پایان کے اوپر، توجہ کی جگہ. اور دوسری جگہ جناب مریم خود بالواسطہ ایک صالح انسان کے دنیا میں آنے کا سبب بن گئی. جناب عیسیٰ، جناب عیسیٰ دنیا میں آئے، خدا نے بیان کیا جناب عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ یکلم الناس فی المہد وکہلا وجعلنا من الصالحین، اور ہم مریم کو ایسا بیٹا عطا کر رہے ہیں، ہم نے ایسا بیٹا عطا کیا کہ جو کہوارے میں لوگوں سے گفتگو کرے گا اور وہ صالحین میں سے ہے. دو صالح انسانوں کے دنیا میں آنے کا سبب مریم، کیوں؟ کیونکہ مریم کی جوہر ذات خدا نے قبول کر لی تھی. بس یہ نقطہ ذہن میں رہے، قرآن کا مفہوم ذہن میں رہے کہ اگر جوہر ذات کسی کی خدا کو قبول ہو جائے تو وہ صالح ہوتا ہے، اور جو صالحیت کے اس معیار پر اتر آئے وہ ابا صالح کا ساتھ دینے کے قابل بن سکتا ہے. اب عزیزوں، مجھے اور آپ کو کتنا سفر طے کرنا ہے، مجھے آپ کو اپنی آرزو کے ساتھ ساتھ، امام عصر کی خدمت کی تمنا کے ساتھ ساتھ ایک طویل سفر طے کرنا ہے، ایک محنت کرنی ہے، ایک مشقت کرنی ہے، اپنے نفس کے اندر وہ کیفیت پیدا کرنی ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہو کہ ہمارے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر اس جگہ پر پہنچ جائیں کہ ہماری ذات خدا بند عالم قبول کر رہے. اور یہ ہو سکتا ہے، میں نے قرآن کی پھر آیت بیان کی کہ خدا بند عالم نے قبول کیا، مریم کو خدا نے قبول کر لیا تھا. بس عزیزوں، مریم نے اپنا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں دیا تھا، کہا تھا اے پروردگار میں اپنا نذرانہ دے رہی ہوں، جانتی نہیں تھی کہ کیا پیدا ہوگا، اور جب بیٹی پیدا ہوئی کہا پروردگار میں نے بیٹی کو جنم دیا، اسے قبول فرما، خدا نے قبول کر لیا. خدا جب کسی کے نذرانے کو قبول کرتا ہے کیا ہوتا ہے، حلال مشکلات بنا دیتا ہے. مریم حلال مشکلات تھی، نبی کی مشکل کو آسان کیا، نبی کی رہنمائی کا سبب بن گئی. جملہ اپنی جانب سے بیان نہیں کر رہا، آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر سے اس کو بیان کیا آپ کے سامنے، انہوں نے اس نقطے کو ایک جگہ پہ بیان کیا تھا. عزیزوں، جب ماں مادر مریم جیسی ہو کہ جو اپنی شادی کے بعد اپنی ولادت سے پہلے اپنی اولاد کی صالحیت پر نگاہ رکھے ہوئے ہو اور اس کے لیے خدا سے متبادر دعا کر رہی ہو، تو پھر خدا ایسی ماؤں کی دعا کو اور محنت کو رد نہیں کرتا. یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے، جس جس کے دل میں آرزو ہے کہ اس کی اولاد وہ خود خدا کے ولی کے کام آ سکے، امام عصر کے کام آئے، اس کو تمنا رکھنی ہے. بس یہیں سے چلا جاؤں مصائب کی طرف، کہ اگر کسی کی جوہر ذات قبول ہوئی وہ مریم ہے، پیدا ہوتے ہی جس کو خدا نے قبول کر لیا وہ مریم کی ذات. میرے ذہن میں ایک اور بچہ بھی ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اس کی بھی جوہر ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے اور اس نے اپنے امام وقت کا ساتھ دیا. اللہ اکبر، کتنی اعلیٰ ذات ہے علی اصغر کی، کیا جوہر ذات ہے علی اصغر کا. عزیز ابھی پیدا ہوئے علی اصغر 6 ماہ کے، میں سوچ رہا تھا آتے ہوئے کہ مصائب کے اندر اس کو شاید اس طرح بیان کر سکوں کہ کربلا کی مائیں سوچ رہی تھی، دعا کر رہی تھی کہ پروردگار کل آنے والی قربانی کے مرحلے پہ ہماری نظر کو بارگاہ میں قبول کر لینا. مادر مریم کی نظر سے آیا ہوں یہاں تک. ہر ماں اپنے بچے کو بٹھا کے دعا کر رہی تھی، پروردگار یہ نذرانہ ہے جو امام وقت کی بارگاہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، قبول کر لینا. اون محمد کی ماں کہہ رہی تھی بار الہی نذرانہ ہے، قبول کر لینا، شرمندہ نہ کرنا. قاسم کی ماں کہہ رہی ہوں گی پروردگار یہ نذرانہ ہے امامت کے لیے، اسے قبول کر لینا، شرمندہ نہ کرنا. ہر ماں کہہ رہی ہوگی. میں سوچتا باہر تھا شاید ان ماؤں کی دعاؤں کو سن کر ام رباب کا دل بیٹھ رہا ہو، شاید ام رباب سوچ رہی ہو کہ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ، شاید ام رباب دیکھ کر کہہ رہی ہوں ام فرما کتنی خوش نصیب ہے نذرانے کے لیے ایک بچہ موجود ہے، شاید ام رباب زینب کے لبوں سے سن کر سوچ رہی ہوں کتنی خوش نصیب ہے شہزادی، دو بیٹے امام کے لیے نذرانہ کریں گی، میں اپنے نذرانے میں کیا پیش کروں گی، میرے پاس نذرانے کے لیے کیا ہے، ایک 6 ماہ کا بچہ ہے اور ایک بیٹی ہے. میں کہوں گا ام رباب شاید تیرے ٹوٹے ہوئے دل کی صدا تھی، اگر خدا مادر مریم کی اس صدا کو سن سکتا ہے، اس کے نذرانے کو قبول کر کے صالحین کو دنیا میں بھیج سکتا ہے، تو شاید تیرے ٹوٹے دل کی صدا بہت پرخلوص تھی، خدا نے تیرے نذرانے کو ایسے قبول کر لیا کہ کربلا کے میدان میں تیرا بیٹا بھی امام پر فدا ہو گیا، تیری بیٹی بھی زندان شام میں امامت کے ہاتھوں امام پر فدا ہو گئی. عزیزوں، بس یہ جناب رباب کا مرحلہ ہے، مرتبہ ہے، امام حضرت علی اصغر کے مصائب ہے، پروردگار سے توفیق طلب کرنی چاہیے. علی اصغر کے مصائب بہت مشکل ہیں، کل علی اکبر کا تذکرہ سن لیا، علی اصغر کا ذکر کیا کروں، مولا کے سوانی اس کو بیان کیا گیا ہے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں. حسین جیسا امام ایک جملے کو کہتا ہے، میں تفصیلی مسائل نہیں پڑھ رہا، وقت نہیں رہا، میرے بعد مولانا نے بیٹھنا ہے، انشاءاللہ آپ تفصیلی مسائل ان کی زبانی مجھ سے بہتر انداز میں سن لیجئے گا. فقط اس جملے سے آگے بڑھاتا ہوں بات کو کہ امام حسین سے اس چیز کو نقل کیا گیا. امام حسین نے کہا شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، ہم سب عرض کرتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم کربلا میں ہوتے. ایک جملہ امام حسین سے نقل کیا جاتا ہے، یا لیتنی، اے کاش تم سب کربلا میں ہوتے، اے کاش تم سب کربلا میں ہوتے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش تم سب کربلا میں ہوتے مجھے دیکھتے. حسین کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، حسین نے اکبر کا لاشا اٹھا لیا، نہیں دکھانے کی آرزو کی، حسین نے عباس کے بازو اٹھا لیے دکھانے کی آرزو نہیں کی۔ ایک مرحلے پر حسین نے کہا کاش تم مجھے دیکھ پاتے، کیا دکھانا ہے؟ کیف استسقیل طفلی بابو یرحمونی، ارے میں اپنے بچے کو پانی پلانے لایا تھا، مجھ پہ رحم نہ کھایا۔ حسین نے یہ نہیں کہا علی اصغر پہ رحم نہ کھایا، ارے یہ میری مظلومیت ہے، گویا یہ تیر چل کر علی اصغر کے حلقوم پہ نہیں لگا، یہ قلب حسین میں بے بس ہو گیا۔ اجرکم اللہ عزیز و بس، وہ مرحلہ بھی آیا خون ناحق بہا، حسین نے اپنے چلو میں لیا، اپنے چہرے پر مل لیا، اسی حال میں نانا کی خدمت میں جاؤں گا۔ اس کے بعد مولا حسین خیمے کی جانب چلے۔ عزیز و آخری جملے، مولا نے اکبر کی لاش اٹھا کر خیمے میں پہنچا دی تھی، مولا کی یہ کیفیت نہیں تھی، مولا قاسم کے سمیٹ کر خیمے تک لے گئے، کیفیت ایسی نہ تھی۔ مولا نے عباس کے بازوؤں کو ٹوٹی کمر کے ساتھ اٹھا لیا، مگر کیفیت ایسی نہ تھی۔ ارے چھ ماہ کے بچے کی لاش میں کتنا وزن آ گیا تھا کہ حسین جیسا امام قدم اٹھا نہیں پا رہا تھا، خیمے کے نزدیک جاتا تھا، انا للہ وانا الیہ راجعون، پھر پلٹ کر آ جاتا تھا، پھر آگے بڑھتا تھا، انا للہ۔ ارے امام سے کوئی پوچھے مولا ایک چھ ماہ کے پھول کا کتنا وزن بڑھ گیا، اس کے لیے اتنی مشکل ہو گئی، تمام لاشوں کو خیمے میں پہنچایا، اصغر کی لاش نہیں دے پا رہے، میرے مولا شاید یہ جواب دیں۔ ارے میں ان جملوں سے ماں کے دل کو آمادہ کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے یہ کلمہ استرجاع ایک مصیبت میں پڑھا جاتا ہے، میں جانے سے پہلے رباب سے کہہ رہا ہوں، رباب بڑی مصیبت کی خبر لایا ہوں، اپنے بیٹے کو سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارِ اللہ اس تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو جتنے رحمت کا واسطہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا اس فرش عذاب پر آنے والے تمام مومنین و مومنات، ان کے اعزہ تب کی سب کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما۔ تو جتنے رحمت کا واسطہ ہمیں صالحیت کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس دور میں آ کر امام عصر کے سامنے شرمندگی سے محفوظ فرما۔ تو تیری رحمت کا واسطہ دنیا میں جہاں کئی مومنین مشکلات کا شکار ہیں ان سب کو نجات عطا فرما، ہمارے تمام اسیروں کو رہائی نصیب فرما، تمام مراجع عزام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما۔ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل